خاموشی چھا گئی پوری امت کے اوپر. جناب سیدہ نے سکوت توڑا عجیب طریقے سے. فوراً جو ہی خبر ملی کہ انہوں نے فدق چھین لیا, پہلا حکومتی آرڈر, حالانکہ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا, بہت سارے اور مسائل تھے جو حکومتی آرڈر کے, چونکہ حکومتیں جو نئی بنتی ہیں عموماً ترجیحاً بحرانوں کو حل کرتی ہیں, کنٹرول کرتی ہیں, اہم مسائل کو حل کرتی ہیں, غیر اہم مسائل کو نہیں چھیڑتی, وہ بعد کے لیے ہوتی ہیں, اہم مسائل کو فوراً آ کر چھیڑتے ہیں. مثلاً امیر المومنین جب حاکم بنے فوراً پہلا نوٹیفیکیشن شام کے امیر کو برخاست کر دیا, یہ نہیں چلے گا میری حکومت میں, جتنے ناپسندیدہ لوگ تھے ان کو برخاست, معزول, یہ میری طرف سے معزول ہے, چونکہ اہمیت تھی اس چیز کی. حکومت جو رسول اللہ کے بعد بنی, حکومت نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ فدق واپس لے لیا. حالانکہ بہت سارے اور کیس موجود تھے, بہت سارے اور اقدامات تھے جو کرنے تھے. مثلا سب سے اہم مسئلہ کیا تھا حکومت کے لیے, وہ لشکر جو رسول اللہ نے تیار کروایا تھا اسامہ کی سربراہی میں, اس جوان کی سربراہی میں, کہ وہ جائے لشکر لے کر, اور رسول اللہ نے جو ماموریت دی تھی سب سے پہلا کام اس لشکر کو روانہ کرنا تھا, ساری ہمت اس پر صرف ہونا چاہیے تھی, لیکن فوری جو دستور صادر ہوا وہ یہ کہ حضرت فاطمہ سے فدق لے لیا گیا, جبکہ اس کی کوئی سیاسی اتنی اہمیت اس کام کی نہیں تھی. اس کی اپنی وجوہات ہیں کیوں یہ فرمان صادر ہوا, خوب اہمیت تھی تو فرمان صادر ہوا, بہت اہمیت تھی اس کی. بی بی کو جب اطلاع ملی کہ یہ فرمان صادر ہوا ہے فوراً تیار ہوئی, فوراً روایت میں کہ فوراً تیار ہوئی. بی بی نے اپنا لباس پہنا, معمول کا لباس جو گھر میں تھا اس کے اوپر لباس پہنا باہر جانے کے لیے, اور وہ روایت میں لکھا بھی ہوا ہے کہ کیا لباس پہنا. بی بی نے پہلے ایک لباس, ایک ردا پہنی جو آدھے بدن کو چھپاتی ہے, یعنی سر سے لے کر آدھے بدن تک جو ردا چھپاتی ہے, پہلے وہ ردا پہنی, پھر اس کے بعد ایک اور لباس پہنا جو پورے بدن کو چھپاتا ہے. معمول کا لباس جو پہنتی تھی گھر میں وہ پہنا ہوا تھا, اس کے اوپر بی بی نے ایک اور لباس پہنا جو آدھے بدن کو چھپاتا ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں ان الفاظ کے, زیادہ ان میں معطل ہونا نہیں چاہتے. ایسا لباس پہنا جو آدھے بدن کو چھپاتا ہے, مکنہ کہہ لیں اس کو, شاید مکنہ کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک اور لباس پہنا پیراہن بلند لمبا جو پورے بدن کو چھپاتا ہے, پھر اس کے بعد بی بی نے اوپر ردا لی, چادر لی, اور روانہ ہوئی اپنے ساتھ گھر کے اندر جو خواتین تھیں, کچھ خواتین تھیں جو کنیز کے طور پر تھیں, وہ کچھ خواتین جو اور تھیں بی بی کے ساتھ, ان ساری خواتین کو لیا اور روانہ ہوئی مسجد کی طرف. قریب تھا بی بی کا حجرہ اور مسجد کا دروازہ تھوڑا سا فاصلہ تھا, اور تیزی سے قدم اٹھاتی گئیں. روایت میں بہت دقیق لکھا ہے راوی نے جو دیکھ رہا تھا, اس نے لکھا کہ اس طرح سے تیز تیز قدم اٹھاتی گئیں کہ بار بار وہ لباس بی بی کا پاؤں میں نیچے آ رہا تھا, بار بار پاؤں میں نیچے آ رہا تھا بی بی کے, اور اس طرح تیزی سے قدم اٹھاتی گئیں, اور چلنے کا انداز مکمل طور پر مشابہ تھا رسول اللہ کے, جس طرح رسول اللہ چلتے تھے اس شان سے چل کر آئیں بی بی, عیناً اسی طرح. دیکھنے والے کو یہی لگا کہ گویا رسول اللہ جا رہے ہیں اس انداز سے. داخل ہوئیں, جو ہی مسجد میں داخل ہوئیں, مسجد میں پردہ آویزاں کیا گیا خواتین کی طرف, اور مرد ایک طرف تھے, خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر اپنے بہت سارے کثیر ساتھیوں کے ساتھ, ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں روایت میں کہ یہ افراد خلیفہ کے ساتھ مسجد میں موجود تھے حاکم کے پاس. بی بی داخل ہوئیں, ایک زنانہ حصہ بنایا گیا پردہ آویزاں کر کے, اس کے پیچھے بی بی بیٹھی, بیٹھتے ہی بی بی نے فریاد کر کے رونا شروع کیا, اور بی بی کی فریادوں سے وہ ساری عورتیں رونے لگیں, اور ان عورتوں کی گریہ و بکا سن کے وہ مرد بھی سارے رونے لگے جو مسجد میں موجود تھے. دیر تک شدید گریہ ہوا, پھر اس کے بعد بی بی تھوڑی خاموش ہوئی. روایت میں کہ مہلت دی بی بی نے ان کو تاکہ اپنا غضب و غصہ کم کریں, تھوڑا سا کم ہوا, پھر اس کے بعد بی بی نے بسم اللہ حمد و ثنا پڑھی, پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا. خطبہ جب پڑھنا شروع کیا پھر رونا شروع کر دیا. جناب سیدہ نے خطبہ شروع کیا, حمد و بسم اللہ سے شروع کیا اور حمد و ثناء پروردگار جسے ہم پہلے حصے میں بیان کر آئے ہیں, گزشتہ سال انہی ایام میں وہ حصہ محل لباس تھا حمد و ثناء پروردگار میں. اس کے بعد دوسرا پیراگراف بیوی نے خطبے میں یہ شروع کیا, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, میں گواہی دیتی ہوں لا اله الا الله, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. کلمت جعل الاخلاص تاویلها, یہ لا اله الا الله جس کی میں گواہی دیتی ہوں یہ وہ کلمہ ہے جس کی تاویل اخلاص ہے. وَزُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا, آگے جب اس جملے کی تفسیر کی باری آئے گی عرض کروں گا کہ ابھی میں یوں پڑھ رہا ہوں, دو طرح سے پڑھا گیا ہے, زُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا وَزُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا, دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. وَزُمِّنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا, کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی تاویل اخلاص ہے اور جو دلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے, دلوں کے اندر مقرر کر دیا گیا ہے. وَأَنَارَ فِي الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا, اور جس کے فہم و تصور سے عقلوں کو منور کیا گیا ہے. الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْإِبْصَارِ رُؤْيَتُهُ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ, وہ اللہ کہ بصیرتیں بصارتیں آنکھیں جس کو دیکھنے سے ممنوع ہیں وہ محال, وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ, جس کی زبانیں صفت کرنے سے عاجز, وَمِنَ الْأَوْحَامِ كَيْفِيَتُ, اور جس کی کیفیت عقول و اوہام درک کرنے سے عاجز ہیں. یہ دوسرا حصے کا چند لفظ ہیں, ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. گواہی دے رہی ہوں, اے لوگوں سنو, میں گواہی دے رہی ہوں. یہ قیام فاطمی حماسہ فاطمی کا آغاز ہے. بی بی سکوت توڑ رہی ہے, اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے, انقلاب کی بنیاد رکھ رہی ہے, احیاء مکتب اسلام و دین کر رہی ہے, احیاء مکتب ولایت کر رہی ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عزیزان ایمان, ایک ایک لفظ بی بی نے جو اس خطبے کے اندر بیان کیا وہ تبرکن نہیں ہے. آج کل رواج ہے خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو بہت سارے حمد و ثناء پروردگار و درود و سلام اولیاء اللہ پر, رسول پر, آئمہ پر, یہ تبرکن پڑتا ہے, ورنہ اس کی غرض نہیں ہوتی, گفتگو کا حصہ نہیں ہوتا خطبہ. خطبہ پڑھتا ہے تاکہ کلام شروع کیا جا سکے پربرکت ناموں سے, اللہ کے نام سے شروع کیا جا سکے, آئمہ کے نام کے درود و سلام سے و انبیاء کے نام سے. جناب سیدہ نے یہ خطبہ اس لیے نہیں شروع کیا کہ اللہ کا نام لوں, شہادت دوں تاکہ برکت آ جائے, پھر بعد میں جا کر اصل بات کروں گی کہ یہ پراپرٹی میری ہے مجھے دے دو, اور انہوں نے نہیں دی اور بی بی ناراض ہو کر آ گئی. نہ عزیزان ایمان, اصل میں بی بی یہی الفاظ مقصود تھے, یہ خطبہ سنانا مقصود تھا, یہ شہادت و گواہی سنانے گئی تھی. انقلاب کی بنیاد یہیں پر رکھ رہی ہیں, یہ گواہی توحید کی اور توحید کا معنی کرنا کہ جعل الاخلاص تاویلها, وہ کلمہ کلمت جعل الاخلاص تاویلها, کلمہ توحید وہ کلمہ ہے اخلاص جس کی تاویل ہے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ شہادت کیا تھی, بی بی کس بات کی شہادت دے رہی ہے, حقیقت شہادت کیا ہے, وہ توحید کیا ہے, وہ اخلاص تاویل توحید ہے. بی بی کیا بیان کرنا چاہ رہی ہیں, کیا بنیادیں رکھ رہی ہیں اپنے انقلابی و حماسی خطبے کو, کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کس چیز پر مبانی پر و کن بنیادوں پر اپنے موقف کی بنیاد رکھ رہی ہیں. یہ گواہیاں و یہ شہادتیں یہ اس قیام فاطمی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. عزیزان میں نے عرض کیا ہے فاطمیہ خوب الحمدللہ انقلاب اسلامی کی برکت سے ایک نعمت جو خدا نے دی, وہ فراوان نعمتیں دیں, ان میں سے ایک نعمت یہ خدا نے عطا کی انقلاب اسلامی کی برکت سے کہ جناب سیدہ کے یہ ایام اور ان میں سوگواری عام ہو گئی، رائج ہو گئی، گھر گھر کے اندر شروع ہو گئی۔ یہ انقلاب اسلامی کی برکتوں سے ہے۔ ہمیں یاد ہے آغاز میں انقلاب کے بعد بھی حتیٰ چند علماء کے، مراجع کرام کے دفتروں کے علاوہ، وہ بھی ایک بہت رسمی سی مجلس کے علاوہ، فاطمیہ کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ آج پوری دنیا کے اندر فاطمیہ برپا و برگزار ہے، اور یہی حکمت دین خدا ہے۔ اللہ کا نظام جب آتا ہے یہ ایام زندہ ہو جاتے ہیں، طاغوتی نظام جب آتے ہیں یہ ایام فراموش ہو جاتے ہیں۔ خدا رحمت کرے اس فرزند زہرا امام خمینی کو، روح اللہ کبیر کو، جس نے اسلام زندہ کیا، تشیع زندہ کیا، فاطمیہ زندہ کیا، عاشورہ زندہ کیا، کربلا زندہ کی، اور متوجہ کیا ہمیں ان حقیقتوں کی طرف، ان نورانیتوں کی طرف۔ آج پوری دنیا میں فاطمیہ برپا ہے، وہ سوگ فاطمیہ برپا ہے، لیکن ان ایام فاطمیہ سے مناسب ترین گفتگو جو سنی و کی جائے وہ حماسۂ فاطمیہ و قیام فاطمیہ کی تشریح ہے، تاکہ آج کا پیرو فاطمہ جو فقط ابھی تک حاجتوں کے لیے فاطمہ کا نام لیتا تھا، اب نجات کے لیے بھی فاطمہ کی پناہ میں جائے، دامن فاطمہ تھام لے، اپنے ملک کے حالات سنوارنے کے لیے، اپنی قوم کو نجات دینے کے لیے، اور اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے دامن فاطمہ کو تھام لے۔ اور فاطمی عمل و حماسہ آغاز ہوتا ہے رنجش و ناراضگی سے۔ جناب سیدہ سخت ناراحت و ناراض تھیں، اور آ کر اس کا اظہار بھی کیا، خطبہ دیا۔ واپس آئی جب گھر، جب گئی عجب شان سے گئی، راوی نے لکھا کہ اس طرح گئی جس طرح رسول اللہ جایا کرتے تھے۔ عجب انداز ہے ان ہستیوں کا۔ ماں گئی، خطبہ دیا، لوگوں کو رسول یاد آ گئے۔ بیٹی کوفے میں آئی، خطبہ دیا، لوگوں کو علی یاد آ گئے۔ یہ ہے شان اہل بیت۔ ماں نے خطبہ دیا، ایک بیٹی نے خطبہ دیا، جن کے لہجوں سے دین زندہ ہوتا ہے، جن کے لہجوں سے نبوت زندہ ہوتی ہے، جن کے خطبے کے انداز سے امامت زندہ ہوتی ہے، جن کے انداز تخاطب سے علی زندہ ہوتے ہیں۔ فراموش کرنے والی ملت کو علی پھر یاد آ گئی، کوفہ کا خطبہ سن کر۔ اس شان سے گئی، گھر سے نکلی، چند بیبیوں کو ساتھ لے کر تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے، اپنے آپ کو حجابوں میں مستور کر کے اس تیزی سے گئی، اس اضطراب کے ساتھ گئی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ عادی حالت میں نہیں جا رہی، عادی حالت میں نہیں جا رہی۔ پہنچ گئی، پہنچ کر مسجد میں پردہ آویزاں کیا گیا۔ اب میں کہوں گا قربان بنت زہرا کے، ایک دربار میں ماں گئی، ایک دربار میں بیٹی گئی۔ جب ماں دربار میں گئی، اتنا احترام ضرور ملحوظ رکھا گیا، پردہ حائل کر دیا گیا، یعنی جانتے تھے رسول کی بیٹی آئی ہے۔ معلوم نہیں کس کے کہنے پہ آویزاں کیا گیا، لیکن اتنا پاس رکھا کہ رسول کی بیٹی آئی ہے۔ لیکن جب فاطمہ کی بیٹی، جب فاطمہ کی بیٹی شام کے دربار میں گئی، جا کر پوچھتی ہے اجرکم ربکم جزاکم ربکم، استاد ارجمند حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامظل العالی اکثر فرمایا کرتے تھے، بارہا میں نے یہ جملہ ان سے سنا ہے، اپنے استاد ارجمند سے، فرماتے ہیں قیامت تک رونے کے لیے ثانیہ زہرا کا یہ جملہ انسان کے لیے کافی ہے، یہ جگر کاٹ دینے والا جملہ۔ کون سا جملہ؟ جب بی بی دربار شام میں گئی اور جا کر دربار کی حالت دیکھی، اپنی حالت دیکھی، چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور رو کر پوچھتی ہے، مجھے بتاؤ اس مجلس میں کوئی مسلمان بھی ہے؟